منا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ذوالحج کی صبح طلوع آفتاب کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہوئے، وہاں آپ کے لیے وادی نمرہ میں خیمہ لگایا گیا تھا۔ سورج ڈھلنے تک آپ نے اس میں قیام فرمایا، پھر وادی کے نشیب میں آئے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ پڑھی، ایسے ہی اب بھی ہوتا ہے، ان کے آگے اور پیچھے کوئی نوافل نہیں پڑے۔ یعنی اگرچہ حج ایک بڑی عبادت ہے اور لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے ہیں، چونکہ ایک عمومی تاثر بنا ہوتا ہے کہ اس حج کے دوران میں ہم کو نفل پڑھنے چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس میں چونکہ جہاد کو سمبلائز کیا گیا ہے شیطان کے خلاف، تو اس لیے اس میں وہ تمام چیزیں کوئی کی جاتی ہیں جو میدان جنگ میں کرتے ہیں۔ نماز قصر ہو جاتی ہے، ملا کر پڑھی جاتی ہے، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت، آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی آگے پیچھے نفل نہیں پڑھے جاتے اس موقع کے اوپر۔ لیکن چونکہ لوگ اس بات سے پوری طرح واقف نہیں، اس کی روح سے بھی واقف نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں اور بعض وقت کہتے بھی ہیں۔ یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کیا۔ تو آپ نے آگے پیچھے کوئی نوافل نہیں پڑھے۔ پھر جبل رحمت کے پاس قبلہ روح ہو کر غروب آفتاب پر کھڑے دعا مناجات کرتے رہے۔ عرفات کی عبادت یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا مناجات کرتے رہے۔ حضور کھڑے ہو کر بڑی دیر تک، غروب آفتاب تک کم و بیش، یعنی آپ سمجھیں کہ اگر آپ نے خطبہ دے کر نماز پڑھ کے فارغ ہو کر یہ کوئی عصر سے تھوڑی دیر پہلے بھی شروع کیا تھا، تو کافی دیر تک آپ کھڑے رہے اور دعا مناجات کرتے رہے۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس دن لوگ تلبیہ بھی پڑھتے رہے اور تکبیریں بھی کہتے رہے، لیکن کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ یہ بھی چونکہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو صحابہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ کیا صرف تلبیہ ہی پڑھا جائے گا؟ تلبیہ تو حج کا ذکر ہے ہی، وہ تو پڑھا ہی جائے گا، لیکن آپ وقتاً فوقتاً اس کے دوران میں کسی وقت تسبیح بھی کر سکتے ہیں، تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تکبیریں وہی ہیں جو ایام تشریق کی تکبیریں ہیں، یہ بھی زیادہ سے زیادہ کہنی چاہیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں، فرشتوں کے روبرو ان پر فخر و مباحت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کسی دن اپنی بندوں کو آگ سے رہائی نہیں دیتے۔ یعنی یہ توبہ، استغفار، معافی کا دن ہے، تو اس میں جتنا بھی اہتمام کیا جا سکے اس بات کا کرنا چاہیے کہ آدمی استغفار کرے، توبہ کرے، کیونکہ یہ دن وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بخشش کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر بخشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد مزدلفہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز عرفات کی طرح ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ پڑھی، وہاں بھی آپ نے بالکل وہی طریقہ اختیار کیا۔ پھر صبح تک آرام فرمایا۔ اس میں بھی حیرت ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو سب سے زیادہ عبادت کی رات ہے، لوگ اس میں سو کیوں رہے ہیں، حالانکہ حضور کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں آپ نے آرام کیا، کیونکہ اگلے دن جنگ کے میدان میں اترنا ہے، تو اس وجہ سے جس طرح مجاہدین آرام کرتے ہیں اسی طرح آرام کیا۔ بلکہ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضور نے اس رات تہجد بھی نہیں پڑھی، یعنی جو آپ پر لازم تھی اور آپ اس کو پڑھتے تھے، آپ نے اس رات وہ بھی نہیں پڑھی۔ پھر صبح تک آرام فرمایا اور اس دوران میں کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھے۔ نماز فجر البتہ ذرا سویرے ادا کی۔ اس کے بعد روشنی کے پوری طرح پھیل جانے تک مشعر الحرام کے پاس، وہ جو جگہ ہے جہاں سے حرم کے حدود شروع ہوتے ہیں اسے مشعر الحرام کہتے ہیں، اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ دعا مناجات کرتے رہے۔ طلوع آفتاب سے کچھ پہلے آپ یہاں سے روانہ ہوئے اور وادی محسر سے تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے منا پہنچ گئے۔ یہ دوسرا وقوف ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر تک آپ نے دوبارہ اسی طرح دعا و مناجات کھڑے ہو کر کی جیسے عرفات میں بڑی دیر تک غروب آفتاب تک کی تھی۔ تو یہ ہیں اس کی عبادتیں، یعنی وہاں بھی وقوف اور یہاں بھی وقوف۔ باقی نمازیں نوافل وہ بس صرف وہی قصر نمازیں جمع کر کے رہ جاتی ہیں، اور کوئی نماز نفل آپ نے نہیں پڑھے، نہ اس رات میں کوئی جاگنے کا اہتمام کیا، بیدار رہنے کا اہتمام کیا، اطمینان کے ساتھ سوئے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے وقوف فرمایا۔ اسی پر ہر مسلمان کو عمل پیرا ہونا چاہیے جب وہ حج کے لیے جائے۔